اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإيمان بين الخوف والجهل. ایمان جو ہے خوف اور رجا کے درمیان ہے، بین بین. رجا یعنی امید، خوف اور خوف تو خوف اور یہ کیا ہے امید. اس میں اعتدال جو ہر چیز میں اسلامی تعلیمات میں، قرآن اور حدیث کی تعلیمات میں، ہر چیز میں اعتدال ہے، اعتدال ہے، یہی اسلام کی خوبی ہے، شریعت مطہرہ کی یہ خوبی ہے کہ ہر حکم میں نہ افراد ہے نہ تفریق. افراد یعنی زیادتی، بہت زیادہ زیادتی، اور تفریق یعنی بہت زیادہ کمی. بلکہ صراط مستقیم جو ہے یہ بیچ کا راستہ، اعتدال کا راستہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ تم کو کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ عدل کا. اور عدل بھی جو ہے یہ بیچ کا، اعتدال کا راستہ. ہر چیز میں انسان کو اعتدال کا راستہ اختیار کر. اور جو چیز اعتدال سے ہٹ جاتی ہے تو اس میں خرابی آ جاتی ہے. کچھ صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اور عرض کیا کہ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کے معمولات کے بارے میں کچھ فرمائیں، یعنی عبادات. حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا عبادات کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ نے کچھ کچھ فرمایا تو ان لوگوں نے، تین لوگ تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ معصوم ہیں اور مغفور و مرحوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی مغفرت کا وعدہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اللہ کے نزدیک جو ان کا منصب، انہوں نے سمجھا کہ اس کے ہوتے ہوئے ہماری کیا مجال، ہم تو گناہگار عاصی لوگ ہیں، تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مغفرت کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحوم ہیں، تو ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ہم گناہگار ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار نہیں ہیں، ہم گناہگار ہیں. وہ گناہگار نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی عبادت کرتے ہیں، اور ہم لوگوں کو گناہگار ہوتے ہوئے کتنی عبادت کرنی چاہیے، انہوں نے قیاس کر دیا. تو اس لیے ایک نے کہا کہ میں کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، کبھی نے کہا میں کہ ہمیشہ سے روزہ رکھوں گا، نے کہا میں کبھی ابھی ہی کے پاس نہیں جاؤں گا. تو یہ سب کہہ کر وہ چل رہی ہے. تو اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، ان کو واپس بلوایا, ان لوگوں کو واپس بلوایا. سب لوگوں نے ایسا ایسے کہا کہ اس کا اقرار کیا. دیکھو میں سوتا بھی ہوں, کھاتا بھی ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور دوسرے کام بھی جو ہیں وہ اور یہ ان لوگوں نے جو یہ قیاس کیا تھا کہ یہ ان کا افراد تھا, زیادتی تھی, ان کا یہ سوچنا صحیح. اسلامی تعلیمات میں ہر چیز میں اعتدال یعنی بیلنس بھی ہے, جس کو کہیں گے اس کو چاہتا ہے. ہر چیز جو چیز جس شعبے کی بھی وہاں اسلام کیا چاہے گا کہ بندہ اعتدال کے ساتھ, اور حدیث میں آیا ہے احب الاعمال الی اللہ ادوامہا وان قلت کما قال الاسلام, کہ اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال پسند ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہیں جو ہمیشہ سے کیے جائیں, جن میں دوام ہو, کنسسٹنسی ہو, اگرچہ وہ کم ہو. یہ فرائض کے علاوہ ہے, یہ فرائض نہیں ہے. یہ فرائض تو فرائض ہیں, اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. واجبات اور فرائض جو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں. اس کے علاوہ میں, کیونکہ کوئی کہے گا کہ میں تین وقت تین نماز پڑھ سکوں گا تو اسی میں مجھے دوام رہے گا, تو اس کا کہنا صحیح نہیں ہوگا. جو فرائض ہیں اس میں اس قسم کا کوئی دخل نہیں ہے بندے کو. اس کے علاوہ جو انسان اپنے اوپر فرائض واجبات کے اوپر اپنے لیے کچھ اعمال ان کا انتخاب کرتا ہے, ان کا قصد کرتا ہے, تو ان میں یہ ہے کہ ان میں دوام ہو. کیا ہو؟ دوام ہو, کنسسٹنسی ہو, اگرچہ وہ کم ہے. تو ایسے اعمال بنسبت ان اعمال کے کہ بہت ذوق شوق میں, جس کو ہم کہتے ہیں سوڈا واٹر جوش میں, بہت سے اعمال شروع کر دیے اور ایک مہینہ دو مہینہ چھ مہینے ہو گئے تھک گیا اور پھر چھوڑ. اس سے بہتر ہیں وہ کم اعمال جو انسان کر سکے اور جن پر اس کو دوام رہے. تو اسلام کا مزاج ہی اعتدال کا ہے. اسلام نے کسی میں بھی دیکھو, روزے میں تو یہ نہیں کہا کہ پورے سال کے روزے رکھو, مہینے میں اور سال بھر میں ایک مہینے اور وہ بھی طلوع آفتاب سے غروب تک رات کو کھاؤ پیو, خوب کھاؤ, خوب نیند کرو, لیکن اتنا ہی رکھا اور وہ بھی ایک مہینے کے لیے رکھا. اور نماز فرض جو ہے وہ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آتے ہیں جس کو شریعت نے لازم کر دیا. زکوٰۃ کا معاملہ دیکھو تو بالکل ہی کم رکھ دیا. یعنی جو آپ کی سیونگ ہے, یہ اسلامی ٹیکس اور دوسرے زکوٰۃ اور دوسرے ٹیکس میں یہ فرق ہے. باقی لوگ جو ٹیکس لگاتے ہیں انکم پر لگاتے ہیں, آمدنی پر لگاتے ہیں, اسلام بچت پر پیسہ لگاتے ہیں. اگر کسی نے 1 لاکھ کمایا, 1 لاکھ ہی خرچ کیا تو اس کو زکوٰۃ تو واجب ہی نہیں. 10 لاکھ کمائے, 10 لاکھ اس کے خرچ ہو گئے, بچت اس کو 1 سال تک اس کے پاس نہیں ہوگی تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں اگر اس کے پاس جو سیونگ ہے, بچت ہے, اور اس کو سال گزر جائے تب بھی کتنا رکھا, 2.5% رکھا, اس کو بھی اتنا زیادہ نہیں رکھا. تو غرض یہ کہنے کی ہے کہ اسلام کا مزاج, اسلام کے مزاج کو انسان نے پہچاننا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, اور رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے اس امت پر. پہلے امتیں ایسے بھی گزری कि अगर कपड़ा किसी जगह गंदा होता तो हुक्म था कि उस कपड़े के हिस्से को काट डालो, ये नहीं कि हमारी तरह से उसको दो तीन बार पेशाब हो गया। और अगर यानी उससे गुनाह होते, और गुनाह बहुत कुछ उम्मतें ऐसी हैं जिन पर यानी क्या कहते थे उनको, फिर उनमें किताल का हुक्म होता था, इन्हें बहुत सख्त किस्म के जो थे अहकाम थे उम्मत साबिका को। और जो ये उम्मत मरहुमा है, उम्मत मुहम्मदिया है, इसमें अल्लाह ने बहुत ही आसानियां रखी, और कुरान ने भी फरमाया कि इस दीन में कोई सख्ती नहीं है, कोई हरज नहीं है, ये बहुत आसान दीन है। लेकिन समझने की बात एक तो ये, दूसरी बात, अब अल्लाह ने जब इतनी आसानियां फरमाई, इतनी मेहरबानियां फरमाई इस उम्मत पर, अब उम्मत को क्या होना चाहिए, अब उम्मत का यहां से क्या काम होना चाहिए। इस अल्लाह जल्ला शानहु से खौफ होना चाहिए या मोहब्बत होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसने इस उम्मत पर बेपनाह मेहरबानियां फरमाई, सबसे पहले हम लोगों को इस नियमत को समझना है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला की आदत आलिया ये है कि जब वो किसी को कोई नियमत देते हैं तो उस नियमत को नहीं उसे छीन देते हैं, हाँ ये कि वो खुद ही इसको इसमें तगैयर करते, समझ गए। अल्लाह ताला किसी को जो नियमत देते हैं वो नियमत अगर दे दी तो उसको छीन नहीं लेते हैं, यहां तक कि खुद वो शख्स ऐसे काम करे कि उस नियमत की उसे नाकदरी हो या उस नियमत के खिलाफ करे तो फिर उससे वो नियमत सलब की जाएगी, वरना खुद वो नियमत सलब नहीं होती। अल्लाह ने दे दी तो अगर वो कदरदान है इस नियमत का तो वो नियमत उससे छीन नहीं ली जाएगी, अल्लाह ताला की ये सुन्नत आलिया है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को क्या चाहिए कि हम लोगों को अल्लाह की नियमतों को पहले पहचानना चाहिए, उनका इदराक करना चाहिए, इदराक समझते समझना चाहिए, कॉम्प्रहेंड करना चाहिए कि अल्लाह ने हम पर क्या क्या नियमतें अदा की। और याद रखो, लेकिन ये हमें उतना समझ में नहीं आता है, हक तो ये है कि जैसे इस चीज को हमें समझना चाहिए वैसा हम नहीं समझते हैं कि ईमान दीन की तरफ रगबत, टूटी फूटी एमाल सालिहा करने की तौफीक, गुनाहों से बचने की फिक्र, ये चीजें जो अल्लाह ने मरहमत फरमाई हैं तो इनको नियमत उज़्मा समझो। अल्लाह ने ईमान बख्शा और ये जितना ये जमाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा तो ये सब चीजें कम होती चली जाएंगी। ईमान और ईमान के खवास जो है, हया है, अमानत है, सच है, गैरत है, ये सारी चीजें कम होती चली जाएंगी और ईमान सिर्फ जबान पर रहेगा, दिल में नहीं उतरेगा। जितना बहुत जमाने का होता चला जाएगा निफाक आम होगा और इंसान को पता भी नहीं होगा, हालांकि वो होगा मुनाफिक और अपने को मोमिन समझता होगा, जबकि ईमान उसके गले से नीचे उतरा ही नहीं हो। हदीस शरीफ उनके मफहूम में ये आता है। तो इसलिए कि अल्लाह ने जो ये ईमान दिया है और ईमान के साथ اب کوئی شخص کہتا ہے کیا مجھے کچھ نہیں ہوتا، اتنے سال ہو گئے مجھے کچھ نہیں ہوتا، اگر اتنے سال میں اللہ نے نماز پانچ وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، فرائض واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ کیا کم نعمت ہے؟ کیا یہ آج کے اس دور میں کم نعمت ہے؟ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. اب اس کی قدر نہیں کرے گا، ناقدری کرے گا تو اللہ بچائے تو اس کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے، اللہ بچائے اس کے سلب ہونے کا اندیشہ ہے. اب جب انسان اب کوئی شخص نماز کے لیے جاتا ہے، کیا خود جاتا ہے؟ وہ انرجی، وہ طاقت، وہ سب چیزیں جو مسجد تک جانے کے لیے، مصلی پر کھڑے ہونے کے لیے اس کو چاہیے، وہ کہاں سے لاتا ہے؟ وہ جو توفیق اس کو ملتی ہے وہ ملتی کہاں سے؟ تو اللہ نے بازار سے، کالج سے، دفتر سے نکالا اور مسجد میں کھڑا کر دیا، تو کیا یہ نعمت نہیں ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے، عظیم نعمت ہے. ہاں کوئی اس کو نعمت نہ سمجھے تو اس کا قصور ہے. اب نعمت سمجھنے سے اور نہ سمجھنے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ بڑا فرق ہوتا ہے، آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. نعمت سمجھے گا تو اپنے مولا سے محبت کرے گا، محبت کرے گا اللہ سے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت اور اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہوتی ہیں وہ ویزیبل نہیں ہوتے، وہ کوئی چیز ایسی جس کو آپ دیکھ لیں گے، مرائی جس کو کہتے ہیں، جو دیکھنے میں آئے، کوئی سالڈ چیز ہو، ایسی تو نہیں ہے. یہ سب چیزیں محسوس کرنے والی چیزیں ہیں جن کا احساس کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو انسان جو آیا ہے بزرگوں کو ایک اقوال میں کہ اللہ کے مشاہدے میں گھرک رہتے ہیں، اللہ کے مشاہدے کے بغیر کچھ نہیں دیکھتے، ہر وقت اللہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو کیا وہ کسی سالڈ چیز کو دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایسی چیز ہے جو جس میں نہ جہت ہے، نہ اس میں کوئی یہ نعوذ باللہ کثافت کثیف جو سالڈ یا کہ میٹر یا جو بھی کی جو بھی آپ ان چیزوں کو جتنے بھی نام دے دو آپ، ان سب سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ منزہ ہے. سبحان اللہ سب سے پہلے تو پڑھتے ہیں، سبحان اللہ تعالی اما یشرکون، سبحان اللہ تعالی اما یصفون. اب یہ کہ وہ منزہ ہیں، سبحان کیا ہے؟ منزہ ہیں، پاک ہیں. اور تعالی، تعالی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کون بتائے گا تعالی؟ بولے اللہ تعالی. اعلا ہوتا ہے، یعنی بہت اوپر، بہت اونچی. تعالی تو یہ کس چیز سے اونچی؟ یعنی کیا یہ کیا مطلب ڈسٹینس کے حساب سے اونچے ہیں؟ اس حساب سے اونچے ہیں کہ آپ میجر کریں گے کہ بہت اونچے ہیں، ہائٹ یا کسی اور چیز سے اونچے؟ نہیں، ہر چیز نقص کی، تنقیص کی، نقائص کی اور تشبہ کی، ان سب چیزوں کی جتنی بھی چیزیں آپ کے ذہن میں، اسے بہت اوپر، تعالى اما یہ صفون ان چیزوں سے جن کی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو صفتیں بہان دیتے ہیں صفتیں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں نہیں وہ بہت اللہ تبارک و تعالی تبارک نے بہت بابرکت ذات عالی ہے اللہ جل شانہ کی اور بہت اعلیٰ ہے علوون کبیرا علوون علو اعلیٰ سے بہت بلند یہ بلند جو ہے یہ کسی ڈسٹنس کے میجرمنٹ کے اعتبار سے نہیں ہے بہت اونچی ہے ہر ہر اعتبار سے جتنے بھی انسان کے ذہن میں ابہام وہم خیالات اور جو ہے امیجنیشنز یہ سب ان سے اللہ تعالیٰ بہت بلند بہت برتر ہے تو پھر یہ جو بزرگ اور اللہ کے پیارے بندے مشاہدہ کرتے ہیں تو کس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ اکثر تو بڑھ رہا ہوں اب نور معرفت کیا ہوتا ہے کہ جی معرفت اس جی اس نور کا نام ہے کہ ہمیشہ سے مشاہدے حق میں رہے قلب جو ہے انسان کا مشاہدے حق میں رہے اب یہ مشاہدہ حق اور اس قسم کی چیزیں یہ جو ہیں تو یہ تو کیا یہ کسی چیز کو دیکھ لیتے ہیں اکثر یہ ہے کہ اللہ تعالی کی صفات اللہ تعالی کی تجلیات اور تجلیات افعالی تجلیات افعال سمجھتے ہو افعال جو ہے یہ فعل کی جمع ہے افعال فعل کی جمع ہے اور فعل کے معنی کام کے تو تجلیات افعالی کا ظہور تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے ان کا ظہور تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے جب ان کا ظہور ہر وقت ہوتا رہتا ہے تو اس کا مشاہدہ بھی ہر وقت ہوگا اہل دل کے اہل نظر کے سامنے اس کا مشاہدہ بھی ہوگا جو لوگ سمجھیں گے جنہیں اللہ قلب سلیم فہم سلیم عطا فرمائیں گے وہ تو سمجھ جائیں گے اور آپ اتنے یعنی اللہ کی اتنے واضح ظہور ظہور سمجھتے ہو زیادہ انگریزی والے ہیں کیا کریں گے ظہور سمجھتے ہو یعنی کوئی چیز جو ظاہر ہو جائے ایکسپریشن جو چیز ظاہر ہو جائے اب اتنا واضح بائن جس کو کہتے ہیں واضح ظہور ہر وقت جس چیز کا ہو اور اس کا اس کی بصیرت دل کی آنکھیں اتنی اندھی ہو کہ نہیں دیکھتا حالانکہ اس کے تجلیات اور اس کا ظہور ہر وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر ہو رہا ہے اس کے اندر ہو رہا ہے اس کے گرد و نواح میں ہو رہا ہے اس کے ارد گرد ہو رہا ہے اب اس بندے مومن کو اب یہ مشاہد حق سے کس وقت غافل ہو جائے گا کس وقت غافل ہو جائے گا اب یہ ساری چیزیں سمجھے گا تو اب اسے اللہ سے کیا ہو جائے گا محبت ہو جائے گی لازمی چیز ہے محبت ہونی چاہیے اور اللہ رحمان ہے کیا ہے رحمان ہے تو اس کی رحمانیت کے ساتھ اس کی رحمانیت کے ساتھ اس کی شان ستاریت کے ساتھ اس کی شان غفاریت کے ساتھ اس کی شان رحیمیت کے ساتھ اس کی شان وہابیت کے ساتھ وہاب سمجھتے ہو کیا مطلب ہوتا او عربی پڑھو کیا وقت ضائع کرو وہاب وہ ذات ہے جو بغیر استحقاق کے ادا کرتی ہے. استحقاق اب ہر چیز کا ترجمہ کرو، یعنی کہ میرا حق نہیں ہے، اللہ اپنے یعنی شان گنا سے، اپنے طور سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، یعنی میرا حق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے اپنے کریمانہ شان سے عطا کیا، اسی کو وہ حق کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں نبوت وحبی ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ دو لفظ ہیں، قصبی اور وحبی. وحبی ہوتا ہے جس میں بندے کا کوئی دخل نہیں، یعنی کوئی بندہ بہت محنت کر کے ریاضت کر دے نبی نہیں بن سکتا. کہ نبوت جو ہے جو محنت ریاضت سے حاصل کی جائے گی اس کو قصبی بولتے ہیں، وٹ یو ارن اس کو قصبی بولتے ہیں. تو نبوت جو ہے قصبی نہیں ہے، یہ وحبی ہے. یعنی اللہ جس سے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اسے عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں جب شان وحابیت سے دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا مستحق ہے یا نہیں، جب اللہ دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں. عجیب و غریب صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسماء الحسنی، سارا علم انہی میں بھرا پڑا ہے. اللہ کی اسماء الحسنی جو ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، انہی میں یہ سارا بڑا پڑا. اللہ ہمیں بھی اس میں سے وافر حصہ نصیب کر. تو شان وحابیت سے جب دیکھ لے گا، اس کا مشاہدہ کرے گا، اور اس کا ایک حدیث میں ہے ذاک طعم الایمان، ذاک طعم الایمان. اب دیکھو یہاں کیا لفظ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماع، کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھا. ذاک طعم الایمان کیا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. کیا لفظ استعمال؟ ذاک طعم الایمان، یعنی اس نے ایمان کا مزہ. کیا مطلب ہوا اس سے؟ کیا ڈرائیو ہو جائے گا انفرنس؟ اس سے یہ نتیجہ نکلے گا کہ ایمان کا مزہ بھی ہوتا ہے جو چکھا بھی جاتا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ ایمان کا مزہ ہوتا ہے، اور وہ مزہ بھی کیسا؟ جو چکھنے کے قابل ہے، ورتھ ٹیسٹنگ. اب جس نے، اور یہ کس کو حاصل ہو جائے گا؟ من رضی باللہ ربن، جو راضی ہوا اللہ سے. جو راضی ہوا کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ من رضی باللہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، اللہ میرا. اب رب ہی نہیں معلوم کیا ہوگا تو راضی کیا ہو جائے گا؟ اب رب ہی نہیں معلوم، رب کے معنی کیا ہیں، تو راضی کیا ہو جائے گا؟ من رضی باللہ ربن، اور رب کی جو یہ جو جب یہ خالی نطفہ تھا فرام انسیپشن، ماں کی پیٹ میں ایک قطرہ تھا، اور وہاں سے آخر تک جتنے بھی اس کے مراحل ہیں، ہر ہر مرحلے میں ہر ہر چیز ہر ہر چیز اور ہر ہر سٹیپ پر ہر ہر سٹیج پر اس کی ہر ہر حاجت پوری کرنے والا, ہر طریقے سے اس کی پرورش کرنے والا, کامل طریقے سے جتنے بھی اس پرورش میں جتنے بھی انہیں اس کے جتنے بھی آسپیکٹس ہیں جتنے بھی اس کے ڈائمینشنز ہیں ان سب میں اگر یہ یقین ہو جائے گا تو واقعی ایمان کا مزہ چکھے گا, واقعی خدا کی لیکن وہ رب کو سمجھا نہیں, لفظ رب سمجھا نہیں تو رضی باللہ ربن کہاں حاصل ہو جائے گا اور ذاق طعم الایمان کہاں نصیب ہو جائے گا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن, کہ اللہ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اب ہمیں اللہ کو رب کی حیثیت سے ماننا ہے کہ وہ میرا رب ہے. اب جس کا رب ایسا ہو تو پھر اس مومن کی شان, اس مومن کی کیفیت جس کو اللہ یہ اس ایمان کے اس درجے کا مزہ چکھائے گا ہم قیاس بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کی کیفیت, اس کے دل کی کیفیت ہے. وہ اپنے کو کیا پاتا ہے, وہ اپنے کو سمجھتا ہے, اور خوب سمجھ لو اللہ کو رب سمجھ لو, کس کا رب اپنے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن وبالاسلام دینا, اور اسلام اس کی زندگی کا طریقہ, اسلام یعنی یہ اس کی زندگی کا طریقہ وہی, اس کا نفس بھی اب ایسا کھوگر ہو گیا ہے کہ وہ بھی وہی چاہتا ہے جو شریعت مطہرہ ہے. دین کے کسی بھی حکم اور دین کے کسی بھی چیز پر اس کو ناگواری نہیں, اس کو خلاف عقل نہیں سمجھتا, اس کو خلاف تعامل یعنی امپریکٹیکل نہیں سمجھتا. جو دین کا طریقہ ہے وہی اس کی زندگی کا طریقہ ہے, اسے راضی. دین اسلام سے کیا ہے, اس کی زندگی کا طریقہ کون سا طریقہ ہے, یہ نہیں کہ یہ بس زبان سے کہتا ہے, لیکن یہ شریعت جس کو ہم بولتے ہیں اس کی طبیعت بنتی ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے نمونہ ہے, اس کے بغیر یہ سب چیزوں سے اندھا ہے, یہی ایک نمونہ اس کے پاس ہے جس نمونے کو دیکھ دیکھ کر یہ اپنی زندگی کو آگے لے رہا ہے اور اس نمونے سے راضی ہے. یہ نہیں کہ یہ حدیث بس اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا, یہ میں نہیں مانتا, یہ سنت میں نہیں مانتا, یہ حکم میں نہیں مانتا, یہ میرے سمجھ سے باہر ہے, اس کو اس سے کچھ نہیں کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی اور اللہ کا سچا رسول, کہ اس نے سچا کلام اللہ سے جو کلام لایا, کلام الہی قرآن مجید, یہ سب اب ان سب چیزوں سے یہ راضی ہے. تو اس کو شریعت کے کسی حکم سے ناگواری نہیں ہوتی, یہ وہاں جس کو ہم بولتے ہیں عقل خش کا, جو اس کی بات اگر اس کے دماغ نے تو یہ اپنے دماغ کا قصور سمجھتا ہے, اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھ نہیں آیا تو اپنے دماغ کا قصور سمجھتا ہے, شریعت میں غلطی نہیں ڈھونڈتا, اس میں فالٹ نہیں ڈھونڈتا, کہتا میری سمجھ اتنی نہیں ہے کہ یہ میں سمجھ جاؤں. اسے ایک بزرگ تھے उनकी खानकाह में रोटियां बनती थी, लंगर था। तो हदीस में आया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आटा बगैर छने हुए खाते थे, जैसे हम आटा तो उसमें वो जो वो होता है ना, उसमें निकालते हैं बाहर कोर्स चीजें जो उसमें होती हैं, खुश वगैरह उसको। तो उन्होंने हुक्म दिया भाई आज से यहाँ आटा नहीं छाना जाएगा, इसी तरह से पकाया जाए। तो रोटी पकी, खाई सब्जी, सब के पेट में मतलब सब बीमार। अब कच्चा पका होगा क्या, ये क्या सुन्नत, सुन्नत पर अमल किया है तो देखो सब बीमार। जिनको ईमान अल्लाह ताला अता फरमाते हैं उनको अल्लाह ताला वही फहम भी अता फरमाते हैं। तो फरमाया देखो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही दर्जा, हमारी क्या मजा कि हम इस उस दर्जे तक पहुंचे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का कमाल था कि बगैर छने खाते थे, तो हम लोग क्योंकि कमजोर हैं तो हालांकि अगर छान कर जो है वो खाना साफ करके वो गुनाह तो नहीं है, उसे मना तो नहीं है, ये नहीं है ना कि ये हराम है या मकरूह है, हा? लेकिन वो ये था कि सुन्नत पर अमल हो जाता। हाँ जी, अब ये नहीं कि इसी में नुकस ढूंढ लिया, अब देखो हमने सुन्नत पर अमल किया वहां से पेट में दर्द, ऐसा नहीं करना। अब सुन्नत को अपनी जगह रखा, अपने पेटों का कसूर इसको मान लिया कि हमारे पेट इस काबिल नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम इस तरह से करें, समझ गए। तो अल्लाह ताला फिर क्या देते हैं, वैसा ही फहम अता फरमाते हैं। तो गरज ये कि अल्लाह ताला से जब बंदा मोमिन राजी हो जाएगा कि वो मेरा रब है, फिर परेशान क्यों हो। सारे कहने का जो निचोड़ खुलासा जो अल्लाह ने जहन में डाल दिया आप लोगों की बरकत से, बिल्कुल जहन खाली होता जब अभी मैं किताब ढूंढता था किसी किताब से कुछ देख लेंगे सुना देंगे, तो आप लोगों की बरकत से अपने बुजुर्गों की दुआ से। तो खुलासा कहने का ये है कि इसको मैंने पहले क्या कहा अर्ज किया था कि ईमान जो है वो खौफ और रजा के दर्जे, खौफ और उम्मीद। अब यहां सवाल ये होता है कि खौफ ज्यादा हो या उम्मीद, खौफ ज्यादा हो या महबत। अल्लाह का खौफ भी होना चाहिए और अल्लाह की महबत भी होनी चाहिए, अब ज्यादा कौन सा। और एक इबादत अल्लाह के खौफ से की जाती है और एक इबादत अल्लाह के महबत से की जाती है। तो हमारे हजरत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि देखो जब आपके दस्तरखान पर खाना लगाया जाता है, चावल है, रोटी है, तरह तरह के सालन है, और उसमें थोड़ी सी चटनी भी रखते हैं, चटनी कितनी होती है, बहुत थोड़ी, कहा सौ कितनी है, खाने में चाशनी के बराबर। ज्यादा मोहब्बत का गलबा होना चाहिए, अल्लाह से मोहब्बत का गलबा होना चाहिए। अब अल्लाह से मोहब्बत का गलबा होगा तो फिर परेशान क्यों हो, अल्लाह से वज़्ज़ुल क्यों हो, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला को यानी उससे ऐसा डर और ऐसा खौफ कि इंसान नाउमेद हो जाएगा, ऐसा मुनासिब नहीं। बहुत करीम है, बहुत रहीम है, बहुत रहमान। तो अल्लाह से क्या होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। अब जब मोहब्बत है तो मोहब्बत से खुश होना चाहिए, या ये हाँ अब शैतान हमारा दुश्मन है, नफ्स हमारा दुश्मन है, वो तो लगे रहते, अब हमने गुनाह कर दिया, फिर गुनाह करवा दिया, फिर गुनाह करवा दिया, अब ये क्या करेगा, परेशान हो जाएगा और सारा छोड़ जाएगा। तो शैतान ने इसको काबू पा लिया, इसको ऐसा नहीं करना, اس کو توبہ کا دامن نہیں چھوڑنا، توبہ کرتے رہو، استغفار کرتے رہو، نیک لوگوں کی صحبت میں جایا کرو اور توبہ کو مت چھوڑ، اور یقین رکھو کہ انشاءاللہ اگر وہ بہت گناہ کبیرہ ہیں، بہت گناہ کبیرہ ہیں، پتہ نہیں کون کون سا گناہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو نہ صرف معاف کر دیں گے، ایک ہوتا ہے گناہ کو معاف کرنا، کیا ہوتا ہے اللہ اس کی سزا نہیں دیں گے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ نامہ اعمال سے ہی مٹا دیا جائے گا، جو قیامت میں نامہ اعمال ہوگا اس میں وہ لکھا نہیں ہوگا، ایک ہے کہ صرف معاف کر دیا لیکن وہاں لکھا ہوا ہے، وہ بھی ایک قسم کی شرمندگی ہے، نامہ اعمال دیا جائے گا وہ گناہ تو لکھا ہوا ہے، اگر سزا نہیں ملے گی تو لکھا ہے، تو وہاں لکھا ہوا ہونا بھی اس میں بھی ایک قسم کی کیا ہے، وہاں تو شرمندگی ہو جائے گی، اب ایک دوسرا درجہ ہے کہ اس کو بھی مٹا دیا جائے گا، اور تیسرا درجہ ہے یبدل السیئات بالحسنہ، تیسرا درجہ یہ ہے کہ اب یہ گناہ نہ صرف معاف ہوگا بلکہ نہ صرف اس کو مٹا دیا جائے گا بلکہ اس کے بدلے میں نیکی دی جائے گی، ثواب دیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا ہے کہ کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ جو تبسم فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تبسم فرمائیں گے کئی جگہ پر آیا ہے، اس میں ایک ہے کہ ایک بندہ آئے گا قیامت میں جب اس کا نام اعمال ہوگا تو اس میں کچھ نیکیاں دیکھیں، پہلے اس نے تم نے یہ گناہ کیا، اب بتا کتنے گناہ کیے، یہ اب ڈر ڈر کر کچھ گناہ گنوائے گا، اچھا پھر جب ثواب دکھائے جائیں گے اس کو تو اس میں ایسے بھی ثواب ہوں گے جو اس نے نہیں کیے تھے، تو تھوڑا سا حیران ہو جائے گا، اے یا اللہ کیا بات ہے، کیوں حیران جی کی کیا معاملہ ہے، یہ کچھ نیکیاں ثواب ہیں جو میں نے، تو کہا جائے گا فلاں فلاں گناہ کیا تھا پھر توبہ کیا تھا تو اس کا ثواب ہے، اب پھر کہہ رہے ہیں اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی کیا تھا، وہ گناہ بھی، اب خود وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ خود تبسم فرمائے جو اس کی شان کے لائق، سمجھ گئے، تو اس لیے اب نا امیدی کہاں سے آئے گی، مایوسی کہاں سے آئے گی، یاس یا نا امیدی کہاں سے آئے گی، اس بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ سے محبت کرے اور خوش رہے، ہاں اختیاری طور گناہ نہ کرے، اختیاری طور گناہ نہ کرے، اور گناہ ہو جائے گا، ہم بشر ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے بشر، پتا کہ اس کو بشر اس کو کہتے ہیں کہ یہ شر کے ساتھ ہے، شر، اور جو اس کو تزکیہ کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے بے شر، شر کے بغیر اس کو بننا ہے، لیکن ہے بشر شر کے ساتھ، تو ہم لوگ بشر ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، اور کامل بھی کوئی ہو جائے گا لیکن پھر بھی وہ معصوم نہیں ہوگا، معصوم تو بس انبیاء ہی کے ساتھ ہوتے ہیں، ولی ہوگا کوئی لیکن اس سے بھی گناہ ممکن ہے، اگرچہ امکان کم ہے لیکن ممکن ہے، ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے، اولیاء کرام سے بھی گناہ ممکن ہے اگرچہ اس کا امکان کم ہے لیکن معصوم نہیں ہے، تو ہماری کیا گنتی، ہم کس گنتی میں، ہم گناہ کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور ہم سے گناہ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کے اس چیز کو چھوڑ دیں گے، نہ یہ یعنی اتنے مغموم پریشان اور یہ ہو جائیں گے تاکہ اللہ سے ہم دور ہو جائیں گے، ایسا نہیں، یہ شیطان کا اثر ہے، اس کو دور کرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے اور اللہ سے امید رکھنی چاہیے، اور فرمایا حدیث قدسی میں انا عند الظن عبدی بی، یعنی بندہ میرے متعلق جو جیسا گمان کرے گا ویسا ہی مجھے پائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو مغفرت کرنے والا امید کرے گا تو مغفرت کرنے والا ہی پائے گا، اور اگر عکس کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، تو اصل یہ جو یہ حدیث اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالی، ذاقت عمر ایمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اس پر غور کرنا، خوب خوب غور کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ان جو اس کے ساتھ اور اس کے علم اور یہ جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی قدر کرنا، اللہ لہور سے اور لائن شکر تم ایسی کرنا، تم شکر کرو جتنا دیا اللہ نے، دل سے شکر کرو، دل سے شکر کرے گا تو اس کی علامت کیا ہوگی، اس کی علامت ہوگی کہ آپ لوگ خوش ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، تو دل سے شکر کیا تو اللہ کا وعدہ اللہ اور دے دیں گے، ضرور دے دیں گے، بہت دے دیں گے، وہاں کمی نہیں ہے، پڑے گا کیا پڑے گا، یا وہاب یا وہاب، اللہ تعالیٰ سمجھ لیں گے بہت ہی خبر کرے بچے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سستی سی مزہ بھی ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو نواز واپس